ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس یہاں مدرسے میں، جامعہ میں جن عزیز طلبہ نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں، اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز ہو. جو مقصد تھا انعقاد مجلس کا وہ تو بحمدللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا. ابھی ان 42 طلباء نے جنہوں نے تکمیل کی ہے اپنا آخری سبق سنایا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر طالب علم سے ہم الگ الگ سنتے، لیکن چونکہ اس میں وقت بہت زیادہ جاتا، 42 طلباء تھے، 1.5-2 گھنٹے تو اسی میں نکل جاتے، اس لیے اس طریقے کو بھی گوارا کر لیا گیا. ہمارے بزرگوں میں اس کا بھی طریقہ تھا. حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، بلکہ اس طریقے کے موجود وہی ہیں. حضرت یہ اسفار ہوتے تھے اور ایک ایک سفر میں 20 جگہ جانا ہوتا تھا. وقت مختصر ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. ہم لوگوں نے بھی ضرورت کی بنا پر اس کو اختیار کر لیا ہے. بہرحال اعزاز کا تقاضا تو یہی تھا کہ ہر ایک سے الگ الگ سنتے، اور کم سے کم ہمارے مفتی صاحب ان کے ناموں کی فہرست تو سنا دیتے تاکہ ان کے بھی حوصلے بڑھتے. خیر 42 نام تھے، شاید انہوں نے یوں سوچا ہو کہ اس میں بھی کافی وقت لگ جائے گا. اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طلباء کو عطا فرمائی. قرآن کریم کا حفظ، اس کو ازبر کر لینا، یہ ایک ایسی عظیم سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں یہ سعادت عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا. سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی، اس لیے کہ طوفان نوح کے موقع پر کعبۃ اللہ کی عمارت اٹھا لی گئی تھی. اس کے بعد پھر وہاں کوئی نئی عمارت نہیں بنی اور ایک ٹیلا سا تھا، البتہ جو اس کی بنیادیں زمین کے اندر مستور اور مخفی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر ان بنیادوں کو کھلوایا، اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ وہ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کریں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو عجیب و غریب انداز سے قرآن پاک میں بیان فرمایا. وَإِذْ يَرْفَعُ، یاد کرو اس وقت کو، گویا اس منظر کو اپنے دماغ میں تازہ کرو، اس کا تصور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام بھی اس کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں. تعمیر کا اصل کام تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام انجام دے رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام پتھر تلاش کر کر کے لا کر پیش کرتے تھے، موزون پتھر. جیسے کہ پہاڑوں میں تو پتھر ہر قسم کے ہوتے ہیں، ایسے پتھر موزون قسم کے جو عمارت میں استعمال کیے جائیں. اس زمانے میں فیکٹریاں تو تھیں نہیں کہ پتھروں کو کاٹ کر جو ہے جیسے آج کل ہمارے زمانے میں تعمیر کے قابل بنایا جاتا ہے ایسا بنایا جائے، بلکہ موزون پتھر تلاش کیے جاتے تھے. سید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دور شباب میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، کعبۃ اللہ کو اثر نو بنانے کا قریش نے فیصلہ کیا، چونکہ اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی، تو قریش نے اثر نو اس کو بنانے کا فیصلہ کیا. اور اس موقع پر جو ہے پتھروں کو تلاش کرنے کے لیے سب نکلے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت دو دو آدمیوں کی جوڑی بنائی گئی تھی پتھر تلاش کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موزون پتھر تلاش کر کے لایا کرتے تھے، کیونکہ وہ پتھر یہاں موڈوں پر رکھے جاتے تھے، تو آپ کی خالی لنگی ہی تھی، اوپر کی چادر بھی نہیں تھی، موڈوں پر رکھنے میں موڈے چھل رہے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ جو لنگی ہے نکال کر اس کو تہ کر کے موڈے پر رکھو، یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لنگی نکالی، بس اسی وقت آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو آپ کی لنگی بندھی ہوئی تھی، فرشتوں نے آ کر کے لنگی باندھ دی تھی آپ کی. خیر تو بہرحال یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر تو ایک ایسا کام ہے جو نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے کیا، حبیب اللہ نے کیا. بہرحال حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل पत्थर लाकर दे रहे थे और उस वक्त ये दोनों बाप बेटे दुआ भी कर रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बहुत सारी दुआएं थी जो इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाई है कुरान के अंदर कि ये हमारे परवरदिगार हमारे इस अमल को आपकी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाइए। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाले और उनके दिल के हालात को बखूबी जानने वाले। देखिए इसमें हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है, डरते डरते कबूलियत की दरखास्त कर रहे हैं, हालांकि ये काम ये दोनों अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे थे और इस काम के मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बाकायदा इस काम की निगरानी के लिए भेजा था, सुपरविजन हजरत जिब्रील का था, फिर भी डर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये अमल अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूल हासिल करता है या नहीं। हम जितने भी दीन के खुद्दाम हैं उनको ये चीज हमेशा पेश नजर रखनी चाहिए। अल्लाह ने दीन की खिदमत की सआदत तो अता फरमाई, लेकिन उसकी वजह से हमें मगरूर नहीं होना, पता नहीं ये अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होता है या नहीं। बस हर वक्त अल्लाह के हुजूर यही दरख्वास्त पेश करते रहे मौका ब मौका, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फिर आगे दुआ करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अरे हमारे परवरदिगार, तू हम दोनों बाप बेटों को तेरे अहकाम के सामने सर तस्लीम खम करने वाला बना दे। मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब वो जो अपने आका के हुक्म के सामने सर झुका दे, ये ना पूछे कि ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है, जहां हुक्म हुआ फौरन अमल के लिए तैयार, सर तस्लीम खम है। तो गोया ये खाली एक मौके पर नहीं, मुस्तकिल एक मिजाज होना चाहिए उसका, तो उसको मुस्लिम का लकब मिलता है। हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन पता नहीं अल्लाह के बीसियों अहकाम की बजावरी के मामले में हम इस शर्त पर पूरे नहीं उतरते हैं जो मुस्लिम का लकब मिलने के लिए दी गई है। बहरहाल ये हमारे परवरदिगार, हम दोनों बाप बेटों को तू तेरे अहकाम के सामने सर तस्लीम खम करने वाला बना दे। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और ये हमारे परवरदिगार तू हमारी औलाद में से एक पूरी उम्मत ऐसी बनाई हो जो तेरे अहकाम के सामने सर तस्लीम खम करने वाली हो। ये उम्मत मुस्लिमा उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये दुआ कर रहे हैं कौन, हजरत इब्राहिम अला नबियना वाली सलातो सलाम काबतुल्लाह की तामीर के मौके पर। और फिर आगे ये दुआ जो मैंने पढ़ी खुतबे के अंदर, रब्बना वबअसीन रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति, और हमारे परवरदिगार इस उम्मत के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजियो। क्या काम होगा उस रसूल का, क्या जिम्मेदारियां होगी, यतलू अलैहिम आयाति, जो उनके सामने तेरी किताब की आयतों की तिलावत करेंगे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और सुन्नत की तालीम देंगे। वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक करेंगे गंदे अकाइद से, गंदे आमाल से, गंदे अखलाक से। ये काम होगा, ये गोया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बासत के लिए दुआ की। इसीलिए हुजूर अकरम صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا دعاؤ ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ جو انہوں نے مانگی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر۔ وہ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے مقاصد باعث کیا ہیں، وہ بھی طے کر دیے، بتلا دیے۔ یہ تو ان کی دعا ہے حضرت ابراہیم کی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں کئی جگہ، لیکن دو جگہ تو بس اسی انداز سے، ایک والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہی تین مقصد جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا میں ہے، وہی تین مقصد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتلائے۔ اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پہلے ہے اور وَيُزَكِّيهِمْ بعد میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد مقصد بتلائے، وہاں وَيُزَكِّيهِمْ پہلے ہے اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بعد میں۔ کیا مفسرین اس کے نقطے بیان کرتے رہتے کہ جس دل میں قرآن اور سنت کے علوم آپ لینا چاہیں، ذرا پہلے اس کو پاک کر لو، اس کو اس کا تزکیہ کر لو، اس کو اس قابل بناؤ کہ یہ علوم اس کے اندر رکھے جا سکے۔ دنیا کا دستور ہے، کوئی عمدہ چیز جب کسی بدن میں رکھنی ہوتی ہے، دودھ آپ کسی پیالے میں لیں گے تو پیالے کو پہلے خوب اچھی طرح صفائی کے ساتھ دھوئیں گے، اس کے بعد دودھ رکھیں گے۔ تو گویا یہ قلب جہین علوم کا محل ہے، اس کا پہلے تزکیہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرح اشارہ کر دیا۔ خیر، بہرحال ان اللہ تعالیٰ نے جہاں مقاصد باعث بیان فرمائے وہاں، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا والسلام نے اپنی دعا میں جو مقاصد باعث بیان فرمائے، وہاں دونوں جگہ یتلو علیہم آیات، یہ پہلے یہاں ترتیب میں تینوں جگہ پر یتلو علیہم آیات پہلے، وہاں یتلو علیہم آیات ہی ہے، یہاں یتلو علیہم آیات کہ تیری کتاب کی آیتیں لوگوں کو پڑھ سنائیں گے۔ کیا مطلب پڑھ سنانے کا؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم دینا، قرآن کے الفاظ کی تعلیم دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد باعث میں سے۔ دیکھو، بڑی سوچنے کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست باعث جو ہے وہ عربوں کے اندر ہوئی، اور جس دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے، وہ دور فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ہر ایک ان عربوں کو اپنی زبان دانی کے اوپر فخر تھا، عربی زبان کا تو اب اپنی زبان دانی پر ایسا فخر کہ دوسری زبان کے بولنے والوں کو تو وہ کیا کہتے تھے؟ اجمی، اجمی یعنی گونگے، وہ ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اور کمال کی بات کہ جو زبان بولی جاتی ہے، جیسے وہ رتانہ بالفارسیہ، یہ عربی میں وہ رتانہ بالفارسیہ، رتانہ یا دونوں کا اصلی ترجمہ تو ہے وہ خواب میں نیند کی حالت میں کوئی بکواس کرتا ہے، تو گویا فارسی زبان میں کوئی اگر بات کرے تو یہ عرب لوگ کیا کہتے تھے؟ رتانا بل فارسی، فارسی میں بکواس کر رہا ہے، گویا اس کو کوئی زبان کہنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ان کو اپنی زبانداری پر اتنا گویا فخر تھا, اتنا کرا تھا, پھر بھی گویا ضرورت تھی اس بات کی کہ ان کو قرآن کے الفاظ پڑھنا سکھلایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور آپ اس کے پڑھنے کو سن کر وہ سیکھے. اصل طریقہ یہی ہے تعلیم کا, پڑھا استاد پڑھے, شاگرد سنے اور اس کے بعد پھر اس کو اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے. یتلو علیہم آیات, تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, وہ اپنے طور پر اگر اس کو پڑھنا چاہے گا تو کما کہو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکے گا. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جہاں قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ الف لام میم کوئی کتنا ہی عربی نہ ہو اور یوں کہے گا بھائی میں بغیر استاد کے قرآن پڑھ سکتا ہوں, رکھ دو اس کے سامنے پڑھو یہ کیا ہے الف لام میم, کیا پڑھے گا وہ جب تک کہ استاد نہیں بتائے گا یہ تینوں حرف حروف جو ہیں وہ ملا کر. ایسے تو حروف تہجی اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کو جوڑ کر کلمے بنائے جائیں, لیکن یہاں یہ حروف تہجی کلمے اس سے نہیں الگ الگ پڑھے جاتے, اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے, وہ حروف جن کو جوڑ کر نہیں بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف الگ, لام الگ, میم الگ, جب تک کہ استاد نہیں بتائے گا, کوئی بڑے سے بڑا ماہر کیوں نہ ہو وہ اس کو صحیح پڑھ سکتا نہیں. یہ قرآن کا خاص کمال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن مقاصد باعث کو انجام دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا ان میں اولی مقصد جو ہے قرآن کے الفاظ کی تعلیم, اور تعلیم کا پہلا مرحلہ بھی یہی ہے, پہلا اسٹیپ. بچوں کو کیا سکھائیں گے ہم؟ قرآن کے الفاظ سکھائیں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں تین شکلیں ہیں الفاظ کی, تین طریقے. ایک تو ناظرہ قرآن سکھایا جاتا ہے, شعبہ ناظرہ آپ کے اس مدرسے میں ہے, دوسرا حفظ شعبہ حفظ ہے, اور تیسرا تجوید و قرآن. یہ تین شعبے وہ ہیں جن میں خالص قرآن کے الفاظ کی تعلیم دی جاتی ہے, معانی کی نہیں. اور پہلا مرحلہ تعلیم کا یہ الفاظ ہی کا ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا ایک پورا وعظ ہے الفاظ القرآن, تبلیغ کا جو مجموعہ ہے وعظ کا, اس میں ایک وعظ کا نام ہے الفاظ القرآن. اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے عجیب و غریب باتیں ارشاد فرمائی, فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن حفظ کرانے سے کیا فائدہ جبکہ وہ اس کا ترجمہ جانتے نہیں, ترجمہ تو جانتے نہیں تو بھی حفظ کر کے کیا حاصل. حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن اچھی طرح یاد بچپن میں ہوتا ہے, بڑے لوگ شاد و نادر کو حفظ کرتا ہے لیکن اس کو بھی اتنا پختہ یاد نہیں ہوتا جتنا بچپن میں کیا ہوا حفظ یاد ہوتا ہے. تو گویا یہ بچپن کی عمر ہی ہے, اس عمر میں حفظ کرایا جاتا ہے. اب یہ لوگ یوں کہہ کر کے کہ یہ الفاظ جن کا معنی نہیں جانتے, طوطوں کی طرح ان الفاظ کو رٹانے سے کیا فائدہ, تو گویا وہ معنی کے نام سے جو ہے یہ الفاظ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ بچپن میں یاد کر پائیں گے, بچپن میں یاد نہیں کیا تو بڑے ہو کر تو اتنا اچھا یاد نہیں ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تم معانی کی بات کرتے ہو نا اہمیت, تو سوال یہ ہے کہ معانی ایسی چیز نہیں ہے जिसको आदमी बराए राश अपनी जात से दूसरे की तरफ मुंतकिल कर सके। मेरे दिल के अंदर कुछ मजमून है, कुछ हकायक है, मैं उन हकायक को जब आपके सामने पेश करूंगा तो उसके लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी। किसकी? अल्फाज की। अल्फाज के बगैर मैं उन मानी को आपके सामने ताबीर नहीं कर सकता। तो जो लोग मानी के नाम से अल्फाज को बेकार बताना चाहते हैं वो हकीकत में मानी की कदर ही नहीं जानते। ऐसा तो है नहीं, मेरे दिल में एक मजमून है, मैं उस मजमून को कैसे बयान करूंगा? मैं अपने उस मजमून को अल्फाज का जामा पहनाऊंगा और अपनी जबान से वो अल्फाज अदा करूंगा। वो अल्फाज आपके कान के रास्ते से आपके दिल तक पहुंचेंगे और आप फिर वो जो मफहूम मैंने पेश करना चाहा है उस मफहूम को आप समझेंगे। वास्ता अल्फाज ही, ब्लूटूथ जैसा तो है नहीं, सीधा इधर से उधर डालेंगे, ऐसा तो है। वो तो इस जमाने में ब्लूटूथ भी आया, पहले तो वो भी नहीं था। दोबारा कहने का हासिल ये है कि ये जो लोग मानी का जो हवाला देकर अल्फाज को बेकार करना कहना चाहते हैं, हकीकत यह है कि उनकी निगाहों में मानी की अहमियत नहीं है। और दूसरा ये भी है कि देखो, अल्लाह तबरक तआला ने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इस नसीहत की किताब यानी कुरान को हमने उतारा और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का वादा फरमाया। और चूंकि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल असबाब बनाया, कोई भी काम कोई भी चीज अल्लाह ताला कुदरत तो रखते हैं, ऐसे ही सीधे सब कुछ करा देंगे, लेकिन दुनिया का वो अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि हर चीज का एक सबब अल्लाह ने मुकर्रर किया। आप आम का फल खाना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने उसका सबब आम का पेड़ दरख्त उसको बनाया। तो आम का पेड़ वो बड़ा होगा, उसको आम लगेंगे तो आप आम खाएंगे, ये सबब है। उसके बगैर आप आम लेना चाहें तो इनसे उतरे तो मुश्किल। हज़रत ईसा अला नबियाना अलैहिस्सलाम के जमाने में माईदा उतरा था, ऐसा कोई माईदा उतरे आम? और उतरा भी तो कोई इक्का दुक्का आदमी के लिए उतरेगा, सबके लिए तो नहीं। आप दूध हासिल करना चाहते हैं तो दूध का ही से हासिल करेंगे? अल्लाह ने दूध के लिए सबब भैंस को बनाया, गाय को बनाया, बकरी को बनाया, यही तीन जानवर हैं जिनका दूध आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नया नहीं सबब है, कोई आदमी होगा ये काली काली भैंस, मैं तो उसका दूध नहीं पीता, मैं तो शेरनी का दूध पीता, शेरनी से मिलता हो तो ले लो। अल्लाह ने जिसको सब, चाहे वो सबब जाहिरी एतबार से कितना ही कमजोर मालूम होता हो, कैसा ही कम दर्जे का मालूम होता हो, भैंस बड़ी कम दर्जे की मालूम होती है, लेकिन दूध के लिए हम उसी के मोहताज। तो बहरहाल अल्लाह तबरक तआला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया, इसलिए कुरान की हिफाजत का वादा जो अल्लाह ने फरमाया, तो हज़रत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने ये बच्चों को खड़ा कर दिया, छोटे छोटे बच्चे इस कुरान को याद करते हैं और उनको याद हो जाता है। आम तौर पर कुरान जैसी ये जखीम किताब 900 950 सफ़े की, ये बच्चे 2-2.5 साल में याद कर लेते हैं, बाकी साल या आधा साल तो दौर में गुजरता है, उमूमन 2 साल, और बहुत से बच्चे 1 साल में, बहुत से बच्चे 6 महीने में, बहुत से जो है वो 2 महीने में, बाद 1 महीने में भी याद कर लेते। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि ये जो याद किया, ये क्या इन बच्चों का करिश्मा है? नहीं, इनकी अल्लाह ताला ने इनसे ये काम लेना चाहा, इनके लिए قرآن کے حفظ کو آسان فرما دیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات حضرت تھانی عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر بڑوں کے ذریعے سے کام لیا جاتا تو شاید کسی کو یہ خیال آتا، خود ان بڑوں کو یہ خیال آتا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. چھوٹوں کے ذریعے سے اللہ نے کام لیا، اور چھوٹے بھی ایسے بچے یہ 8-10 سال کے کہ ان کے ماں باپ کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے سلسلے میں ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ماں باپ کہیں باہر جا رہے ہوں اور بچہ اسکول گیا ہو تو بچے گھر کی چابی بچے کو نہیں دیں گے، پڑوسی کو دیں گے، وہ آوے تو کھول دیں گے. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں چابی پتا ہی گھوم کر دے گا. تو ایک چابی کی حفاظت کے معاملے میں ماں باپ، اس کے ماں باپ جن کو ان سے بہت محبت ہے، وہ بھی ان پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں، کائے کا اپنی کتاب کی حفاظت. یہ حقیقت میں یہ اللہ ہی کا جو وعدہ ہے نا پورا ہو رہا ہے، ان بچوں کی کوئی کرامت نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بچے جس زبان سے قرآن کو پڑھتے ہیں وہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. جن آنکھوں سے قرآن کے اندر ان حروف کو دیکھتے ہیں وہ کس نے بنائے؟ جن کانوں سے سنتے ہیں وہ کان کس نے بنائے؟ جس دل و دماغ کے اندر اس کو محفوظ رکھتے ہیں وہ دل و دماغ کس نے بنایا؟ یہ سب اللہ نے بنایا. تو یہ اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے، اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، اتنی ضخیم کتاب. اب یہ بچے سب، ان میں کوئی ہے جس کی مادری زبان گجراتی ہے، کوئی ادھر کا ہوگا تو اس کی مادری زبان ہندی ہے، سمجھایا کریں، کیا کوئی بنگالی ہے تو اس کی مادری زبان بنگالی ہے. اب جن کی مادری زبان کوئی اور ہے، اور قرآن ہے کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں. ایک دوسری زبان کی کتاب جو ان کی مادری زبان نہیں، اور وہ بھی اتنی ضخیم کتاب، اس کو اتنی مختصر مدت میں یاد کر لینا، اور پھر پڑھنا، پڑھنے کا طریقہ بھی وہی جو اہل عرب پڑھتے ہیں. اہل عرب قرآن کو جس لہجے میں ادا کرتے ہیں، جس انداز سے پڑھتے ہیں، یہ بچے اسی لہجے اور اسی انداز سے پڑھتے ہیں. یہ سب کس نے آسان کر دیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ ہم نے تو آسان کر دیا، آؤ میدان. سبیل ساقی ہے، کوثر لگی ہے، آؤ آؤ اور فائدہ اٹھاؤ. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس کو، اتنی بڑی کتاب کو یاد رکھنا، اسی لہجے میں پڑھنا، حالانکہ جو مادری زبان نہ ہو نا اس کو اسی لہجے میں بولنا بڑا مشکل ہے. چینی زبان کا، بنگالی زبان کا ایک جملہ، ایک واقعہ ہم کو لکھ کر کے کوئی دے دے، یاد کرو، تو ایک تو اس کو یاد کرنے میں 2-4 دن لگیں گے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے پھر بھی ہے. اور پھر جب بولنے کا وقت آئے گا تو بنگالی لوگ جس لہجے میں، جس ٹون میں بولتے ہیں، اس لہجے میں ہم نہیں بولیں گے، بلکہ جب ہم بنگالی کا یہ جملہ بولیں گے اور کوئی بنگالی موجود ہوگا تو وہ ہنسے گا. جیسے ہم کسی اردو زبان کو گجراتی کا جملہ سکھاتے ہیں اور وہ جب گجراتی بولتا ہے تو ہم لوگ ہنستے ہیں، کیوں؟ لہجہ وہ نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بات، یہ سب قرآن کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان کر دیا. یہ اللہ کا وہ وعدہ، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آسان کر دیا قرآن. بخاری شریف میں روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیف کان بدو الوحی الی رب، پہلا جو باب ہے اس میں بھی وہ روایت ہے، اور بھی کئی جگہوں پر کتاب التفسیر میں بھی ہے، سورہ قیامہ کی تفسیر میں. کہ جب پہلے حضرت جبریل وحی لے کر کے آتے تھے اور وہ وحی کے الفاظ پڑھتے تھے हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर लगा रहता था कि कहीं ये वही सुना के चले जाओ, इनमें भूल न जाओ, इसलिए आपको फिक्र रहता था कि मैं उसको याद करूं। तो हजरत जिब्रील वही के अल्फाज की जब तिलावत करते थे तो याद करने की खातिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्दी जल्दी हजरत जिब्रील के साथ उसको क्या करते थे, पढ़ते थे। और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मशक्कत होती, एक तो वही नाजिल हो रही है उसका बोझ, वो बड़ा बोझ हुआ करता था, और साथ में ये फिक्र, दोहरी दोहरी मुसीबत, डबल मुसीबत। तो अल्लाह तबारक तआला इब्न अब्बास फरमाते हैं कुरान में अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरान। ए नबी, आप इस कुरान को जल्दी से याद कर लें, इस गरज से अपनी जबान को हरकत मत दो। इन्ना अलैना जमअहू व कुरान, कुरान के इन अल्फाज को, वही के इन अल्फाज को जो जिब्रील लेकर आते हैं, आपके सीने में जमा कर देना, महफूज कर देना, और फिर आपकी जबान से उसको पढ़वा देना, अदा करवा देना। ये हमारी जिम्मेदारी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब ये आयतें नाजिल हुई उसके बाद से हुजूर का मामूल ये हो गया, जब हजरत जिब्रील वही लेकर के आते थे तो आप खामोश सर झुकाकर बैठ जाते, और जब वही के आने का सिलसिला मुकम्मल होता था तो जो वही आई होती थी वो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी, याद हो जाती। तो मैं यूं कहा करता हूं, ये जो अल्लाह ताला ने इत्मीनान दिलाया, रात भाजनिक भी इंसान न करे ताजर भी इन्ना अलैना जमाहू व कुरान, ये सबके लिए तुम्हारे सीनों में इस कुरान को महफूज कर देना और तुम्हारी जबान से इसको पढ़वा देना, ये हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह मियां कह रहे हैं तुम आओ मैदान में आओ, कुरान मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर लिया, कौन है आओ मैदान में, हम सब के लिए उसका याद करना और उसकी जबान से उसका पढ़ना आसान कर देते हैं। ये सब ये मौजिजा है कुरान का। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने जो रसूल और नबी बना करके भेजा और जिन कामों को अंजाम देने के लिए भेजा, उनमें पहला काम क्या है, तिलावत आयात यानी कुरान के अल्फाज। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सहाबा को कुरान के अल्फाज सिखलाते थे। जब वही नाजिल होती थी सहाबा को बुलाते थे और उनके सामने नाजिल शुदा ताजा वही जो होती थी उसको आप पढ़ते थे और लिखवा भी देते, और फिर और औकात में भी आप सहाबा को बराबर सिखलाते कि कुरान किसने सिखलाया सहाबा को, नबी करीम, खास करके जो कुर्राए सहाबा हैं उनको हुजूर ने सिखलाया और फिर दूसरे लोगों को यूं कहा तब इनसे सीखो। तिर्मिज़ी शरीफ में, बुखारी शरीफ में इसका रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तक़रौल कुरान मिन अरबाती अब्दुल्लाह इब्न मसूद व सालिम मौला अबी हुज़ैफा व उबै इब्न काब व मुआज़ इब्न जबल, चार आदमियों से कुरान को पढ़ना सीखो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, सालिम मौला अबा हुज़ैफा, ये दो महाजरीन में से, और उबै इब्न काब और मुआज़ इब्न जबल ये अंसार में से। देखो ये हुजूर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये इरशाद फरमाकर हुजूर क्या कर रहे हैं, आपने सिखाया और ये अच्छी तरह से सीख गए और माहिर हो गए, तब हुजूर ऐलान कर रहे हैं। ये मदरसे वालों की तरफ से भी ऐलान किया जाता है, सुना आपको ये मौलाना आली तो यार हमने इसको ये सिखा दिया, आप लोग इससे पूछ सकते हैं, सीख सकते हुजूर अहसान। और फिर ये वैसे भी اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے پاس پڑھنے والے طلباء کی جو کمالات ہیں, ان کی جو خوبیاں ہیں, ان کا اظہار کریں, لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ یہ پڑھتا ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف میں روایت ہے, ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس درس لگی ہوئی ہے, لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, اور حضرت خباب بن عرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے درس, وہ کھڑے ہوئے ہو در سامنے آ کر انہوں نے پوچھا, اے ابو عبد الرحمن, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوئی نہیں ہے کیا؟ یہ سب لوگ آپ جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ہاں آپ کہو تو سناؤ. سنو کہاں سناؤ؟ تو حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد تھے, یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا پڑھو علقمہ. علقمہ نے پڑھا, کچھ آیتیں پڑھی, جب پڑھ چکے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت خباب سے پوچھا, کیسا پایا؟ داد دے رہے ہیں. کون داد دیتا ہے؟ استاد اپنے شاگرد کی پڑھائی کی. تو محنت, استاد محنت کرتا ہے, شاگرد بھی حاصل کرتا ہے, تو استاد کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو سنواؤں اور لوگ دیکھیں. دیکھو اس میں استاد کی محنت کا بھی پتا چلتا ہے, شاگردوں کی محنت کا بھی پتا چلتا ہے. تو کہاں بہت اچھا پڑھا, یہ کہا کس نے؟ حضرت خباب نے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا, ہاں میں جس طرح پڑھتا ہوں اسی طرح یہ بھی ہو بہو پڑھتے ہیں. یہ حضرت علقمہ جو ہیں ان کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ نے اگر عبداللہ بن مسعود کو نہ دیکھا ہو, علقمہ کو دیکھ لو, وہی چال ڈال, وہی انداز, وہی سب. ٹو کاپی کس کی؟ ابن مسعود کی. اور ابن مسعود کے متعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال ڈال تھی وہی ابن مسعود کی. تو بہرحال یہ ہمارا علم, میں تو طلبہ سے کہوں گا اور اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ ہم پڑھاویں وہ پڑھیں, اس میں ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں, اپنی صلاحیتوں کو اس میں ایسا لگاویں کسی دوسری چیز کی طرف کوئی دھیان دینے کی ضرورت. ہمارا اوڑھنا بچھونا, ہماری زندگی کا مشن, ہماری زندگی کا مقصد یہی بن جائے. 24 گھنٹے آج بھی جو اللہ کے بندے اس طرح محنت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پروان چڑھاتے, ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کارگر بناتے ہیں. ہمارے مدارس میں اگر اساتذہ اس انداز سے لگیں اور طلبہ بھی اس طرح محنت کریں تو دیکھو کیا ہوتا ہے, پھر تو بہت کچھ ہو جائے گا. ضرورت اس کی ہے کہ ہم پورے شوق اور رغبت کے ساتھ, ہمارے اندر وہ یقین نہیں رہا. پھر صحابہ جس یقین کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے, وہ یقین نہ ہمارے پڑھانے والوں میں ہے نہ پڑھنے والوں میں, جس کی وجہ سے بہت کمی آ گئی. بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ جس طرح بھی ہو ہم سے کام لے رہے ہیں, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اگرچہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حق تو ادا نہیں ہوا, لیکن تو نے اپنے فضل سے یہ ہم کو ٹوٹا پھوٹا یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی, یہ تیرا احسان. اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ کیجیے, زندگی کی آخری گھڑی تک یہ کام ہم کرتے ہیں. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھلائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کی نقل کرنے والے اس روایت کے نقل کرنے والے ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی، اکثر قراء کی سندیں ان کے واسطے سے حضور تک پہنچتی. وہ بخاری میں ہے ان کا جملہ، یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں، حضور کا یہ ارشاد ہے جس نے مجھ کو یہاں بٹھایا. انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے وقف کر دیا، حالانکہ بڑے محدث تھے اور بھی بڑے کمالات کے مالک تھے. سارے کمالات کے مالک ہونے کے باوجود انہوں نے کہاں لگایا؟ قرآن کی تعلیم، چونکہ حضور کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ہم سے لے رہے ہیں، تو بھی اس کی جو قدر ہونی چاہیے، اس پر جو مسرت کی کیفیت ہونی چاہیے. ہمارا فارغ ہو کر کے جب جاتا ہے یا کوئی ملتا ہے، کیا کرتے ہو؟ کیا جواب دیتا ہے؟ جلالین کا متن پڑھاتا ہوں. بہت سے ہیں نا، ہے نہیں ایسے جواب دینے والے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کا نام لینا ان کو شرم آتی ہے، نعوذ باللہ. جلالین کا متن پڑھاتا ہوں، جب دل کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر کیا فائدہ ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. کسی دور کے دیہات میں مکتب میں بچوں کو بھی اگر آپ قرآن پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن، تو بھی وہ سعادت ہے جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں. یہ سب سے بڑی سعادت. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. خیرکم کا لقب بارگاہ نبوت سے ملا ہے اس کام کرنے والے. تو حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی فرماتے ہیں، حضور کا یہ ارشاد ہے جس نے مجھے یہاں بٹھایا. اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور امارت تک انہوں نے یہ خدمت کی. کون سی؟ قرآن. گویا سالوں کی تعیین نہیں، معین طور پر سال معلوم نہیں، یہ آتا ہے جملہ. اب اس کا وہ دو کیا ہے؟ تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آخری سال اور حجاج ابن یوسف کے دور امارت کا پہلا سال، ان کے بیچ میں 38 سال کا فاصلہ ہے، بیچ میں یہ 38 سال. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا پہلا سال اور حجاج ابن یوسف کی امارت کا آخری سال 72 سال ہو. گویا ان کی قرآنی خدمات کا دورانیہ 38 سے لے کر 72 تک میں ہے. یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کون سا ہے، تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہم لوگ اس کی قدر کریں. اللہ نے ہم کو مفت میں ہی عطا فرمایا. راتوں کو اللہ کے حضور رونا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ نعمت، میں تو اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی. جتنا قدر کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازیں گے. خالی قرآن پڑھانے کا کام کرو گے، یہ مت سمجھنا کہ میں بخاری پڑھاؤں گا تب ہی کچھ میری عزت ہوگی. آج یہ مزاج بن گیا ہمارے علماء کا کہ بس کوئی اونچی کتاب پڑھاوے تو کچھ کرتا ہے، کچھ ہے ورنہ تو نہیں. بہت سے پڑھنے کے بعد بھی پڑھانے کا کام نہیں کرتے. کیوں؟ اچھی استعداد تھی، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ مجھے کہیں کسی مدرسے میں اونچی کتاب ملے یا کوئی مدرسے والے شیخ الحدیثی کا جو ہے نا منصب مجھے پیش کریں، حضرت تشریف لائیے آپ بخاری پڑھانے کے لیے، تب تو میں جاؤں گا، ورنہ یہ ناظرہ پڑھانے کون جاتا ہے؟ جب ہمارا مزاج یہ بنے گا تو آپ بتلائیے اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ سعادت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ورنہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. میں اہل علم سے بھی کہوں گا, اپنے بچوں سے بھی کہوں گا کہ یہ اتنی اونچی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فضائل قرآن میں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے شرح احیاء کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن جیسی دولت عطا فرمائی, نعمت عطا فرمائی, پھر کسی اور صاحب نعمت کو جس کو دنیا کی کوئی اور نعمت ملی ہے, کوئی عہدہ ملا ہے, دولت و ثروت ملی ہے, کچھ اور ملا ہے, اس کے متعلق یوں سمجھا کہ اس کو جو نعمت ملی وہ مجھے ملی ہوئی نعمت سے بڑھ کر کے. تو اس نے قرآن کی شکل میں اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کی ناقدری کی. آج ہم میں سے تقریباً اکثریت وہ ہے جو اس ناقدری کی وبال میں گرفتار ہے. کتنے ہیں جو دل سے یوں سمجھتے ہوں کہ نہیں واقعتاً یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی. ناقدری ہوگی تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بہرحال ضرورت ہے اس کی قدر پہچانی جائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیسی قدر کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو, جو جن کو مکہ کا گورنر بنایا تھا, نافع ابن عبد الحارث, ان کو پوچھا کہ تم نے جنگلات کا ذمہ دار کس کو بنایا ہے, جنگلات کا شعبہ کس کو سونپا ہے؟ کہا ابن افزا کو. تو پوچھا حضرت عمر نے, وہ پہچانتے نہیں تھے کہ ابن افزا کون ہے, یہ ہمارا آزاد شدہ غلام ہے. کہ ایک غلام کو تم نے یہ کام سونپا؟ تو کہا کہ یہ قرآن کا پڑھا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ جواب دیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلند کریں گے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر ان تمام بچوں اور ان کے والدین, اولیاء, اساتذہ, اہل مدرسہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا. اللہ نے اس خدمت کے لیے ہم حضرات کو موقع دیا. اللہ اس کی قدر دانی ہمیں عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ گنہ گار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما ہمارے مخلصین و محبین کی مغفرت فرما اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما ہماری اولادوں اور تمام طلباء کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتیں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ
اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے منا لے. اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما, قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما, قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کا آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ, قرآن کے حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظوں میں لگا رکھا ہے, اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما, آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما, آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں, اپنی کمزوریوں, اپنی کوتاہیوں, اپنے قصور, اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کب اور کہاں اے اللہ زندگی کی شام ہو جائے, ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول ابدی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ شام کی مظلومین کی بھرپور نصرت فرما. اللہ ان بے قصوں، اللہ بے یار و مددگاروں کے اوپر رحم فرما. اللہ روسیوں اور بشار ظالم کے لشکریوں اور اللہ ایرانیوں اور اسرائیلیوں کے شر اور اللہ ان کے حملوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ شر کے اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار بنا دے. ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اللہ ہدایت عطا فرما. بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما. دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. ترکی کے حکمرانوں کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ ان کو تقویت عطا فرما. اے اللہ ان کو ایک مضبوط قوت بنا. اے اللہ مسلمانوں کا ایک حفاظت کا ذریعہ بنا. ماضی میں بھی اے اللہ تو نے ان سے تیرے کلمے کی سربلندی کا کام لیا تھا، اے اللہ اب دوبارہ اس خدمت کے لیے ان کو قبول فرما لے. خیروں کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ سری لنکا کے مسلمانوں کی نصرت فرما. بدھسٹوں کے مظالم سے ان کو نجات عطا فرما. برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. بدھسٹوں کے مظالم سے نجات عطا فرما. آسام کے مسلمانوں کی شہریت کے مسئلے کو حل فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک کو عام فرما. اللہ جو لوگ اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان قوموں کے درمیان بغض و عداوت کے بیج بو کر اللہ بھڑکانا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر. اللہ ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں اور سازشوں کو ناکام کر دے. شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت کر. اللہ ہمارے اکابر تیرے نیک بندوں نے اس ملک میں اے اللہ جو سلسلے جاری کیے، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغی اور دینی مراکز، دینی جماعتیں اور جمعیتیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آفات و بلیات و مکارے سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تکمیل حفظ کی اس مجلس کی نسبت سے تیرے بندے دور و دراز اور قرب و جوار سے اس امید پر آئے ہیں جو دعائیں مانگی جائے گی وہ قبول ہوں گی. اے اللہ ان کی ان تمناؤں کو پورا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمۃ.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.